اب سورہ احزاب کا بیان ہے. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 33 ہے, نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 90 ہے. یہ مدنی سورت ہے, ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا اور غزوہ خندق کے موقع پر اس کو نازل کیا گیا. غزوہ خندق غزوہ احد کے بعد ہے. سب سے پہلی جو بڑی جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ بدر ہے, اس کے بعد غزوہ احد, اور اس کے بعد غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. احزاب حزب کی جمع ہے. حزب ایک لشکر کو کہتے ہیں, ایک قبیلے کو کہتے ہیں, ایک فوج کو کہتے ہیں. احزاب کے معنی یہ ہیں کہ مدینے پر کئی فوجوں نے حملہ کیا, یہودیوں نے حملہ کیا, کفار مشرکین نے حملہ کیا, اور بہت سارے قبائل نے مل کر بدر اور احد کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا. شوال 4 ہجری یا 5 ہجری میں یہ معرکہ پیش آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلے کو, خصوصاً بنی نضیر کو, جب آپ نے مدینے سے ملک بدر کر دیا, ان کی شرارتوں کی وجہ سے انہیں نکال دیا مدینہ شریف کے آس پاس سے, تو یہ لوگ مکہ مکرمہ گئے اور مکہ جا کر انہوں نے کفار سے کہا کہ مسلمان ہمارے بھی دشمن ہیں, تمہارے بھی دشمن ہیں, آؤ مل کر مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں. تو کافروں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم مسلمانوں کے جاسوس ہو. تو وہ کہنے لگے کیوں؟ کافروں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو, مسلمان توریت کو مانتے ہیں, مسلمان موسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہیں, اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے ایک اندازے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ہے. تو مسلمان بڑی شان کے ساتھ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں, بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرتے ہیں, توریت پر وہ ایمان رکھتے ہیں, اور ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے, توریت کو بھی نہیں مانتے, ہم تو ہیں کافر بت پرست, تو تم ہم سے معاہدہ کیوں کرو گے؟ تم تو مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہاں پر آئے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں, ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں, مسلمان تو ہمارے دشمن ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ ہم زیادہ ہدایت پر ہیں کہ مسلمان زیادہ ہدایت پر ہیں. تو ان یہودیوں نے, جو کہ توریت میں یہ بات موجود ہے کہ بت پرستی جہنم میں لے جانے والا کام ہے, وہ اس کو مانتے تھے, مگر اس کے باوجود مسلمانوں کے بغض میں انہوں نے کہا کہ تم بالکل سیدھے راستے پر ہو. تو انہوں نے کہا اچھا, یہ جو ہمارے بت ہیں ان کو ہم سجدہ کرتے ہیں تو انہیں خدا سمجھتے ہیں, یہ سمجھنا کیسا ہے؟ تو سارے یہودی بت کو سجدے میں پڑ گئے, بت کے سامنے سجدہ کرنے لگے. وہ کہنے لگے ہم بھی ان کو سجدہ کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں. تو یہ ایک سیاست تھی ان کی. اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہوئیں, اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان یہودیوں کی مذمت کی گئی. اب ان یہودیوں کی ہوا دینے پر ایک فضا بن گئی, اور چاروں طرف سے قبائل وہ جمع ہونے شروع ہوئے, اور انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا, اور سب نے مل کر مدینے پر حملہ کیا. اس صورت میں اس واقعے کا بیان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. یا ایہا النبی اتق اللہ, اے نبی اسی طرح اللہ سے ڈرتے رہیے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور کبھی بھی کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں. ہمارے لیے نصیحت ہے, تعلیم ہے کہ ہمیں کافروں منافقوں کی باتیں نہیں ماننی چاہیے, اور ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے. نبی تو معصوم ہیں, ان سے یہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا کہ وہ کافروں کی منافقوں کی بات مانیں. وہ تو ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے. اللہ کا خوف ہونا یہ سعادت ہے, یہ نعمت ہے, اور جتنی معرفت الہی اور قرب الہی زیادہ حاصل ہوگا, اتنا ہی رب العالمین کہ خوف اس کے دل میں جاگزی ہوگا. وہ طبیع اور آپ پیروی کیجئے ما یوحا الیک من ربک, آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی ہمیشہ کرتے رہیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ, اور آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. اللہ پر بھروسہ رکھنے کے معنی یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے, مگر یہی عقیدہ ہو کہ میری کوشش کرنے سے یہ اچھا نتیجہ نہیں نکلا بلکہ میرے رب کا فضل ہے. کوشش کریں معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور اپنے ذہن پر اس معاملے کو سوار نہ کرے. ایک دوست پر ہمارا بھروسہ ہو اور ہم دوست کی جناب میں کوئی بات عرض کر دیں تو پھر ہم فارغ الذہن ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے دوست سے کہہ دیا. اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں سے مسلمانوں سے محبت فرمانے والا ہے, وہ تو کرم فرمانے والا ہے. بندہ اللہ پر بھروسہ کرے, کوشش بھی کرے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کر دے. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے تو ایسا بھروسہ ہو کہ میں نے اپنے رب کو کہہ دیا ہے, میرا رب میرے مسئلے کو حل فرما دے گا. تو جب وہ یہ بھروسہ کرے گا تو نہ تو اسے ٹینشن ہوگا, نہ ڈپریشن کا مرض ہوگا, نہ اس کی نیند اڑے گی, بلکہ وہ کہے گا کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے, وہ مجھ پر رحم فرمانے والا ہے, تو مجھے کسی کی کیا پرواہ. اللہ تعالی ہمیں بھی اسی پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وکفا باللہ وکیلا, اور کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں بھروسہ کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی تو اب دنیا کے دوست ساتھ دیں یا نہ دیں, اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ تعالی نے کسی مرد کے لیے اس کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے. مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں یا تو اللہ کی یاد ہوگی یا غیر کی یاد ہوگی, یا تو دنیا کی محبت ہوگی یا آخرت کی محبت ہوگی. دو دل تو نہیں کہ ایک دل میں دنیا کی محبت ہو ایک دل میں آخرت کی محبت ہو. جس قدر آخرت کی محبت بڑھے گی دنیا کی محبت نکل جائے گی, جس قدر اللہ سے محبت بڑھے گی اسی قدر اللہ کے دشمنوں گناہگاروں اور شیطان کی محبت دل سے نکل جائے گی. عرب کے اندر ایک شخص تھا, اس کے بارے میں کافر یہ کہتے تھے کہ یہ بہت ذہین ہے, جس کا نام مفسرین ابو معمر حمید فہری لکھا, کہتے تھے اتنا ذہین ہے کہ اس کے دو دماغ ہیں, دو دل ہیں, ایک دماغ سوچتا ہے اور ایک دماغ کام کرتا ہے. یہ آیت کریمہ تو غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی, لیکن واقعہ یہ بدر میں پیش آیا جو اس سے دو تین سال پہلے کا واقعہ ہے. عرب کے اندر اس کے دماغ کی بڑی شہرت تھی کہ دو دماغ رکھتا ہے, دو دل رکھتا ہے. لیکن یہ کافر جب غزوہ بدر میں بھاگنے لگا تو اس کے ایک پاؤں میں جوتی تھی اور ایک جوتی اس کے ہاتھ میں تھی, اور یہ بھاگے جا رہا تھا. تو اس سے حضرت ابو سفیان جو ابھی کافر تھے انہوں نے کہا کہ ارے تو بھاگنا ہی تھا, یا تو دونوں جوتیاں اتار دیتا یا دونوں جوتی پہن لیتا. تو اس نے کہا ارے میری تو توجہ ہی نہ ہوئی, میں ہاتھ میں جوتی لے کر بھاگ رہا ہوں, میں تو سمجھا میں نے پہنی ہوئی ہے. یہ واقعہ عرب میں مشہور ہوا اور لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے اگر دو دماغ ہوتے یا دو دل ہوتے تو اتنی بے وقوفی نہ کرتا. تب دیکھیں یہ بھاگ رہا تھا, اس کی توجہ اس طرف نہ ہوئی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ ایک کام کرتا ہے تو دوسرا دل جو ہے دوسرا دماغ وہ پلاننگ بناتا ہے, سوچتا رہتا ہے. اس میں یہ بھی نصیحت ہے کہ کافر کبھی بھی عقل مند نہیں ہوتا. دنیا کی وہ عقل استعمال کرتا ہے مگر در حقیقت عقل و شعور اور صحیح سمجھ انہیں حاصل ہوتی ہے جن کا ذہن اور جن کا دل نور قرآن سے معرفت الہی سے روشن و منور ہوتا ہے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، تمہاری وہ بیویاں جنہیں تم اپنی ماں کے مشابہ قرار دیتے ہو وہ تمہاری مائیں اللہ نے مقرر نہ فرمائیں، یعنی وہ تمہاری ماں نہیں ہے. یہ زہار کا مسئلہ ہے. اگر کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری ماں ہے تو اس جملے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ ہی نکاح ٹوٹتا ہے. کون سا جملہ؟ وہ کہے تو میری ماں ہے، تو اس سے نہ نکاح ٹوٹتا ہے نہ طلاق واقع ہوتی ہے، یہ جملہ فضول ہے. اسی طرح کہے تو میری بہن ہے تو یہ جملہ، اس سے کوئی طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوتی. مگر اگر یہ کہے تو میری بہن کی طرح ہے، کیا جملہ کہے؟ تو میری بہن کی طرح ہے یا تو میری ماں کی طرح ہے، اور نیت زہار کی ہو، یعنی یہ نیت ہو کہ اب میں تیرے قریب نہیں آؤں گا کیونکہ تو اب میری ماں کی طرح ہے، تو اس پر زہار کا حکم لاگو ہوگا. یعنی اب اگر وہ زوجہ کے قریب جانا چاہے اور میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ حقوق ادا کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے کفارہ دے گا اور پھر وہ قربت کر سکتا ہے، اور جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی. کفارہ ہے ایک غلام آزاد کرے یا 60 روزے مسلسل رکھے یا 60 غریبوں کو صبح و شام کا کھانا کھلائے. زمانے جاہلیت میں کوئی اس طرح کہتا تو وہ یہ سمجھتے کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرمایا وہ تمہاری سگی ماں نہیں بنے گی. ہاں تم نے ایک جملہ کہہ دیا ہے جس کے لیے اب تمہیں قربت کرنے کے لیے یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا، وہ تمہارے ہی نکاح میں نکاح نہیں ٹوٹا، مگر یہ حکم لازم ہے. یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ مثلا اس طرح کہے کہ تو میری ماں کے مثل ہے یا تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری پھپھی کی طرح ہے، تو میری خالہ کی طرح ہے، یعنی جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس سے اپنی بیوی کو تشبیہ دے. اور نیت بھی یہ ہو کہ میری مراد یہ ہے کہ میں اب اس کے قریب نہیں جاؤں گا، زہار کی نیت ہو، تو پھر اس صورت میں یہ حکم ہے. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یعنی جنہیں تم اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیتے ہو وہ تمہارے بیٹے نہیں بنیں گے. شریعت کے احکام اپنی جگہ ہیں، مثلا منہ بولا بیٹا وراثت سے حصہ نہیں پائے گا، منہ بولے بیٹے سے پردے کے احکامات ختم نہیں ہوں گے. نامحرم جو عورتیں ہیں چاہے وہ منہ بولی ماں قرار دی جائے پھر بھی منہ بولی ماں سے بھی پردہ کرنا ہوگا اگر وہ نامحرم ہے. تو منہ بولے رشتے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ فی زمانہ تو ایک بہت بڑا شیطان کا وار ہے کہ لوگ بے پردگی کرتے ہیں اور جب انہیں سمجھایا جائے تو کہتے ہیں یہ تو میری بہن ہے، اسے تو میں نے بہن بنایا ہے، اسے تو میں نے اپنی ماں سمجھا ہے. تو ہمارے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو شریعت کا حکم ہے وہ اپنی جگہ ہے. ہر مسلمان عورت کو اپنی ماں کی جگہ سمجھنا چاہیے اور بہن کی جگہ سمجھنا چاہیے، وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، مگر ایسا سمجھنے سے پردے کے احکام ختم ہو جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ ایک ایسی فضول بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان مرد و عورت آپس میں بھائی بھائی بہن بہن ہیں، تو بھائی بہن ہیں، تو یوں تو ہر مسلمان عورت ہماری بہن ہے، لیکن شریعت کے احکام اپنی جگہ ہیں. جو پردے کے احکام ہیں، جو نکاح کے احکام ہیں کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالی سچی بات فرماتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اس گفتگو سے کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ بچے کو اپنی گود میں لے لینا, گود لے لینا یہ کوئی حرام ہے, ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. بچہ یا بچی کو گود لے لینا, جیسے بے اولاد لوگ وہ کسی بچے کو یا بچی کو گود لے لیتے ہیں, اسے اپنا بیٹا بناتے ہیں, تو ان کی پرورش کرنا یہ تو جائز ہے, مگر پردے کے وہی احکامات باقی رہیں گے. وراثت میں سے اسے حصہ نہیں ملے گا, اور اس کے والد کا نام ہی اس کے ساتھ لگانا ضروری ہے. جو پرورش کرنے والا ہے وہ اپنا نام اسے نہیں دے سکتا, شرعی طور پر یہ منع ہے. ادعوہم لآبائہم, انہیں ان کے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارو, ان کے ساتھ ان کے باپ کا نام رکھو. ہوا اقسط عند اللہ, یہی اللہ کے نزدیک زیادہ درست ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بیٹوں کو تو ہمارا نام دیں اور اسے اس کے سگے باپ کا نام دیں تو یہ احساس کمتری کا شکار ہوگا اور اسے پتا چل جائے گا کہ میں اس کی اولاد نہیں ہوں. یہ پتا چلنا ضروری ہے. اگر آپ پتا نہیں چلاتے اور کچھ عرصے کے بعد جب یہ بڑا ہوگا, 20-25 سال کا ہوگا, تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے پتا تو چل جائے گا. ایسے موقع پر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ شدید ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے ہمیں دھوکے میں رکھا, اگر میرا باپ گم ہو گیا تھا تو مجھے بچپن میں معلوم ہوتا تو آج میں 30 سال کا ہو گیا, جب سے میں نے شعور سنبھالا تو میں اپنے باپ کو ڈھونڈتا, تو آپ نے مجھے باپ سے محروم رکھا. اور اس طرح کے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں. شریعت کا حکم ہے, اسی پر عمل کرنا چاہیے. ہم شریعت سے زیادہ کوئی سمجھدار تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, ہم اسے اپنے بیٹے کا درجہ دیں, محبت دیں, لیکن اس کے نام کے ساتھ اس کے سگے باپ کا نام ہی لکھیں. سوال یہ کہ اگر پتہ ہی نہ ہو اس کا باپ کون ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, پھر اگر تم ان کے باپ کو جانتے ہی نہ ہو, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, انہیں اپنا دینی بھائی سمجھو. وَمَوَالِيكُمْ, اور تمہارے دوست ہیں, انہیں تم اپنا سگا بیٹا نہ کہو, ان کے نام کے ساتھ باپ کی جگہ پر اپنا نام نہ لگاؤ, کیونکہ یہ ایک طرح سے جھوٹ بھی ہے اور شریعت میں یہ منع ہے. وَلَيْسَ, اور نہیں ہے, عَلَيْكُمْ, تم پر, جناحن, کوئی حرج, فی ما اخطأتم به, جو تم سے خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, وہ معاف ہے, اب آئندہ ایسا نہ کرنا. اور یہاں خطا سے مراد یہ کہ بغیر سوچے سمجھے نادانستہ طور پر کوئی غلطی ہو گئی. ولیکن ما تعمدت قلوبکم, ہاں جن گناہوں کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا اور تم نے عزم کے ساتھ گناہ کیے, اس کی پکڑ ضرور ہوگی. اللہ تعالی ہمارے دانستہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور نادانستہ کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب دیکھیں, پہلے یہ حکم آیا کہ جنہیں تم اپنا بیٹا, منہ بولا بیٹا قرار دے تو وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے. زمانے جاہلیت کی ایک رسم کو ختم کیا گیا کہ محبت میں وہ کسی کو بیٹا کہہ دیتے تو اسے سگے بیٹے کا درجہ دیتے. تو فرمایا محبت میں اگر تم نے کسی کو بیٹا کہہ دیا تو وہ تمہاری محبت کا اظہار ضرور ہے لیکن تمہارا سگا بیٹا نہیں. پھر دوسرا فرمایا کہ تم ان کے نام کے ساتھ اپنا نام مت لگاؤ بلکہ ان کے سگے والد کا نام ذکر کرو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے, انہیں ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا اور آ کر مکے میں بیچ دیا. یہ غلام کی حیثیت سے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں پایا تو آپ نے انہیں غلامی سے آزاد کیا اور اپنی خدمت میں آپ نے رکھ لیا. پھر ان کے والد اور ان کے چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکے پہنچے تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ زید ہمیں دے دیں, آپ کو جتنا مال چاہیے وہ ہم سے لے لیں. تو آپ نے فرمایا مجھے مال کی تو ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے بیٹے کو لے جائیں اگر یہ جانا چاہے, میں اس پر زبردستی نہیں کروں گا. تو حضرت زید کو بلایا گیا. حضرت زید اس عمر میں تھے جب بچے کو شعور ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، مجھ پر تم بوجھ نہیں ہو، میں تمہیں دھکے دے کر نکالوں گا نہیں، اگر تم اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے۔ تو زید حضور کے قدموں میں گر گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے والد سے بھی بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں، میں اپنے والد کے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ تو ان کے والد بھی خوش ہو گئے اور کہا کہ اتنا آپ خیال رکھتے ہیں، ہم اب مطمئن ہیں یہ بچہ آپ ہی کے پاس رہے۔ تو حضور نے جب ان کی پرورش فرمائی تو لوگ زید بن محمد کہنے لگے انہیں، یعنی منہ بولا بیٹا قرار دینے لگے۔ تو یہ حکم آیا پہلے تو کہ منہ بولا جو بیٹا ہے، جو حضور نے محبت میں بیٹا بنایا، سگا بیٹا نہیں ہے۔ پھر یہ حکم آیا کہ مسلمانوں تم ایسے لوگوں کو ان کے سگے باپ کے ساتھ یاد کرو، تو پھر زید بن محمد کی جگہ لوگ زید بن حارثہ کہنے لگے۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت زید نے کسی خاتون سے نکاح کیا، پھر اس خاتون کو آپ نے طلاق دے دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس عورت سے نکاح کریں۔ تو زمانے جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو سگی بہو سمجھا جاتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے آپ نے نکاح کیا اور ہمیشہ کے لیے رسم ختم کر دی گئی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جب وہ نکاح سے باہر ہو گئی، سگی بہو کی حیثیت نہیں رکھتی، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ مومنوں کے قریب ہیں، مقام و مرتبے میں بھی، محبت و الفت میں بھی، کہ ماں اور باپ کیا پیار کریں گے، حضور کا پیار تو ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا بالمومنین، اولا مقام کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور جگہ کے اعتبار سے بھی ہے، حضور مومنوں کی جانوں کے قریب ہیں، لیکن یہاں فرمایا جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہماری جان ہم سے کتنی قریب ہے وہ ہم بتا نہیں سکتے، جان ہمارے جسم سے جدا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ہمارے جسم کو ہم جتنا جانتے ہیں، ہمارے اعمال کو حضور اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی زوجہ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ بات کس نے کہی؟ قرآن نے۔ اب ماں کے بارے میں کوئی بری بات کہے تو کیا وہ قرآن کا ماننے والا ہو سکتا ہے جو حضرت عائشہ کی توہین کرے؟ قرآن تو فرماتا ہے کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ دوسری بات آپ بتائیے کہ جب مومنوں کی ماں ہیں ازواج مطہرات، تو ماں کے بارے میں کوئی برا خیال ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی مومنوں کو پردے کا حکم ہے کہ وہ ازواج مطہرات سے پردہ کریں، اور ازواج مطہرات صحابہ کرام سے پردہ کریں۔ تو پردے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ خواتین جنہیں مسلمان اپنی ماں سمجھ رہے ہیں، قرآن انہیں ماں قرار دے رہا، روحانی ماں ہیں، ان سے پردے کا حکم ہے، اور وہ خواتین کہ جو اس قدر پاکیزہ ہیں کہ شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا حضور کے فیض کی وجہ سے، انہیں بھی پردے کا حکم ہے۔ تو پھر اس زمانے کی عورتوں کو تو کہ جو ہر وقت خطرات میں گھری ہوئی ہیں، ان پر تو زیادہ پردے کی تاکید ہونی چاہیے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور قریبی رشتہ دار بعض بعض سے قریب ہیں اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں کے مقابلے میں اور مہاجرین کے مقابلے میں، یعنی وراثت انہیں ہی ملے گی جس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر تم اپنے دوستوں کو کچھ دینا چاہو، کوئی تحفہ، تو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ وراثت سے تو حصہ نہیں ملے گا، مگر زندگی کے اندر اگر کوئی اپنی حیاتی میں کسی کو تحفہ دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے، یا زندگی میں اپنے دوست کے لیے اگر وصیت کر جائے تو کل مال میں سے تہائی مال پر وہ جائز وصیت جاری ہوگی۔ کان ذالک فی الکتاب مستور، یہ باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، وَمِنْكَ اور آپ سے بھی پختہ وعدہ لیا، وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ابن مریم سے بھی پختہ وعدہ لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان تمام نبیوں سے بہت پختہ وعدہ لیا، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تمام نبی معصوم ہیں، اور اس پختہ وعدے کا جو عالم ارواح میں لیا گیا اس کا یہ اثر ہے کہ کوئی نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالی سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے۔ جن نبیوں کو بھیجا گیا ان سے سوال ہوگا، اور وہ بتائیں گے پروردگار ہم نے تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاری اور تیرا حکم لوگوں کو پہنچا دیا۔ تو سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال ہوگا، اور وہ سچے ہوں گے، لہذا یہ سچ انہیں اللہ رب العالمین کا مزید قرب عطا فرمائے گا۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔